الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورہ حمیم سجدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. 24ویں پارے میں سورہ مبارکہ واقع ہوئی ہے اور ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں ایک آیت سجدہ بھی ہے, تو آپ سب بھی سجدہ ادا کر لیجئے. جو لوگ لائف اگر ہمیں سن رہے ہیں وہ ان پر بھی سجدہ کرنا لازم ہے, سجدہ ادا کر لیجئے, پھر انشاءاللہ بیان شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت سجدہ کے حوالے سے دو تین باتیں سمجھ لیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہو رمضان کے بیانات کے علاوہ کہ کوئی آیت سجدہ ایک عام مجلس میں یا جمعے کی تقریر میں تلاوت کی گئی ہو اور اس پر ہم نے سجدہ بھی کیا ہے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے مقامات درس میں اس کا انتخاب نہیں کیا جاتا کہ شاید سجدہ کرنا پڑ جائے گا, یہ بات درست نہیں ہے. بہرحال قرآن کا ایک سلسلہ وار بیان چل رہا ہے, آیت آ گئی تو ہم نے اس کی تلاوت بھی کی اور اس پر سجدہ بھی ادا کر لیا. جو لوگ لائیو سن رہے ہیں قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ پر, تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بیان لائیو نشر ہو رہا ہو اور لائیو کوئی سن رہا ہو, یا جیسے حرم کی تراوی آتی ہے اس کو کوئی ویڈیو میں کوئی آڈیو میں سن رہا ہے, لائیو جب آ رہی ہو تو اس وقت تو تلاوت پر یہ آیت سجدہ پر جو ہے وہ سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے. ہاں کوئی ریکارڈڈ سن رہا ہو تو اس پر لازم نہیں ہوتا مسئلے کی حد تک. ویسے بھی کر لے سجدہ ٹھیک ہے, لیکن مسئلے کی حد تک ریکارڈڈ اگر ہے تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوتا. لائیو اگر کہیں سے سن رہے ہو ہم تو اس پر سجدہ واجب ہوتا ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک مجلس ہے, اس مجلس میں ابھی یہ جمعے کا خطاب اردو میں چل رہا ہے. ابھی کیونکہ میں نے صرف تلاوت کی ہے, بعد میں پھر اس کو میں پڑھوں گا, اس کا ترجمہ بھی کیا جائے گا, شاید دو تین مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے, تو ہم سب نے جنہوں نے سجدہ کر لیا ان کو بار بار سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. البتہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ بعد میں آئیں گے, جب وہ آیت ہم سمجھیں گے میں ذکر کر دوں گا, تو وہ جو آئیں گے ان پر سجدہ ایک مرتبہ کرنا لازم ہو جائے گا. لیکن ہم سب نے جو سجدہ کر لیا, اب ہم چھ مرتبہ بھی اس نشست میں اگر اس آیت کو پڑھیں یا سنیں تو ہم پر دوبارہ سجدہ واجب نہیں ہوگا. اسی طرح جو بچے یا بچیاں حفظ کر رہے ہوتے ہیں یا حفظ کی دہرائی کر رہے ہوتے ہیں, تو کبھی ایک ہی آیت ان کو 20-25 مرتبہ تلاوت کرنا ہوتی ہے, تو ایک مجلس میں یا ایک نشست میں ایک ہی مرتبہ سجدہ واجب ہوتا ہے مسئلے کے اعتبار سے. مثلا ایک بچے نے صبح 7:30 بجے مدرسے میں اپنا سبق یاد کرنا یا دہرانا شروع کیا, اب 10:30 بجے اس کو وقفہ ملے گا مثال کے طور پر, یا 10 بجے وقفہ ملے گا, تو یہ جو 2-2.5 گھنٹے وہ ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو 50 مرتبہ بھی وہ آئے تلاوت کرنا پڑ جائے تو سجدہ ایک ہی مرتبہ واجب ہوگا اس پر. ہاں 10:30 بجے اس کا وقفہ ہوا, آدھے گھنٹے کا, پونے گھنٹے کا, جو بھی ہے, اس کے بعد دوبارہ وہ سبق شروع کرنے بیٹھے گا تو اب مجلس نئی شروع ہو گئی, یہ نئی نشست شروع ہو گئی, پھر ایک اور مرتبہ اس کو سجدہ کرنا جب وہ پہلی مرتبہ پڑے گا تو واجب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ حمیم میں سجدہ کی آیت نمبر 37 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اب جو آیات ہیں ان میں آیات کا بیان ہے, یعنی آیت کہتے ہیں نشانی کو عربی میں, اور آیت کی جمع آیات. قرآن حکیم کی بھی آیات ہیں اور इस कायनात में भी अल्लाह की आयात यानी निशानियां हैं, हमारे वजूद में भी अल्लाह की आयात यानी निशानियां हैं, और इन आयात पर गौर फिक्र से अल्लाह के तारुफ में, अल्लाह की मारफत में, अल्लाह की पहचान में इजाफा होता है। चुनांचे कुरान की आयात पर भी गौर फिक्र की दावत है, इस कायनात में आयात यानी निशानियों पर भी गौर फिक्र की दावत है, और खुद हमारे वजूद में जो अल्लाह की आयात यानी निशानियां हैं उन पर भी कुरान हकीम गौर फिक्र की दावत देता है। चुनांचे फरमाया सूरह हामीम सजदा, इसका एक और नाम सूरह फुस्सिलत भी है, इसकी आयत नंबर है 37, 37, इरशाद हुआ वमिन आयातिही लैलु वन नहार वश्शम्स वल कमर, और अल्लाह ही की निशानियों में से है रात भी और दिन भी और सूरज भी और चांद भी। ये सारा निजाम अल्लाह का है, और कुरान बार बार इस दिन रात के निजाम पर और सूरज और चांद के निजाम पर गौर फिक्र की दावत देता है। एक तरफ यही रात दिन का निजाम है जिससे हम अपने मामूलात का तायुन करते हैं, यही सूरज की हरकत है जिससे हम अपने मामूलात और औकात कार और कैलेंडर का तायुन करते हैं, इसी तरह चांद की हरकत से जो कमरी कैलेंडर है उसके जरिए हम अपने बहुत सारे इबादात के मामलात को तय करते हैं, जैसे कि चांद देखकर रमजान का आगाज, चांद देखकर ईद उल फितर का मामला, चांद देखकर हज के अय्याम का तायुन, ईद उल अज़हा का तायुन वगैरह, या कमरी कैलेंडर के एतबार से ज़कात का साल उसका मुतायन करना, शमसी कैलेंडर के एतबार से नहीं बल्कि कमरी कैलेंडर के एतबार से हम ज़कात का एक साल उसका मुतायन करते हैं और सालाना ज़कात अदा करते हैं, अदा करनी चाहिए। तो इस सारे पहलू में या इन सारे तनाजुर में अल्लाह ताला की बड़ी निशानियां हैं। कभी अल्लाह ताला सूरह कसस में फरमाते हैं कि अगर अल्लाह हमेशा के लिए तुम पर रात तारी फरमा दे, बताओ दिन की रोशनी तुम्हें कौन अता फरमाएगा। हमेशा अगर अल्लाह दिन तुम पर तारी फरमा दे, बताओ रात सुकून के लिए तुम्हें कौन अता फरमाएगा। इसी तरीके पर सूरज और चांद का निजाम भी, सूरज की रोशनी, इसकी तपिश, इसकी ये हरारत और इसकी ये गर्मी और इसकी रोशनी, इसके बहुत सारे फवाइद हैं। ये मौसमों का तगैयर होना, तब्दीली होना, ये फलों के अंदर मिठास का पैदा होना, ये फसल का उगना, ये सारा कुछ इसी सूरज की रोशनी, इसकी हरारत की बदौलत है। तो बार बार अल्लाह ताला इन निशानियों पर गौर फिक्र की दावत देते हैं। और एक तो ये सूरज जो हमें दिखाई दे रहा है, जो इस जमीन से बताया जाता है कि 1.3 मिलियन 13 लाख गुना बड़ा है, और फिर ये सूरज जिस गैलेक्सी का हिस्सा है, कहकशा का हिस्सा है, उसमें न जाने कितने सूरज हैं, जिन सूरजों की रोशनी इस सूरज तक पहुंचने के लिए कई लाख लाइट ईयर्स की, नूरी सालों की जरूरत होगी। फिर ये एक कहकशा गैलेक्सी का आलम है, कितनी गैलेक्सीज हैं जो बनकर खत्म होती चली जा रही है आज के तस्वुरात जो साइंस ने हमें दिए ब्लैक होल्स के अंदर जाकर, और कितनी ही गैलेक्सीज के कितने ही सोलर सिस्टम्स और उनके कितने ही प्लैनेट्स होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है वो अल्लाह के जो अपनी अजमतों और कुदरतों का बयान भी बार बार फरमा रहा है, और बार बार अल्लाह इन निशानियों पर गौर फिक्र की दावत अता फरमा रहा है। फरमाया कि वमिन आयातिही लैल वन नहार वश्शम्स वल कमर, अल्लाह की निशानियों में से है रात और दिन और सूरज और चांद। ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, तुम न सूरज को सजदा करो न चांद को। आज तो कोई करे तो बेवकूफ ही कहेंगे, मगर आज भी दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। कोई आज भी गाय को मुकद्दस समझे, चाहे भारत के अंदर सालाना हजारों PhD प्रोड्यूस होते हों, और माज अल्लाह उनके हाई अप्स के अंदर कोई उसके पेशाब को भी मुकद्दस समझे, और माज अल्लाह इससे आगे की बात को बयान करना, जबान पर लाना झिझक आती है। ये जहालत 21वीं सदी में भी आपको मिल जाएगी। कुरान एक मरतबा कहता है सूरतुल हज के आखिर में, मा कदर अल्लाह हक कदरी, इन्होंने अल्लाह की कदर को ना पहचाना जैसा कि अल्लाह की कदर को पहचानने का हक है। इस तरह का शिर्क ये जाहिलाना तस्वुरात कब इंसान इख्तियार करता है, जब अल्लाह की वाकियतन मारफत उसे हासिल नहीं होती, अल्लाह की पहचान, अल्लाह के तारुफ, अल्लाह का तारुफ उसे हासिल ना हो, तो वो किसी कम तर शय को ही सब कुछ समझ बैठता है। जैसे बच्चा है, जब छोटा होता है वो माई को सब कुछ समझता है, यही खिलाती है, यही पिलाती है, यही मेरी जो भी है नापाकी उसको साफ करती है। लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है, कहते हैं माँ अकेली नहीं, बाप भी मुझ पर अपने आप को खपाता है, बाप बाहर जरूर होता है लेकिन कमाता है तो माँ मुझे खिलाती है ना। फिर और वो देखते हैं कि बाप भी नहीं है, बाप भी कहीं जॉब कर रहा है, उसको भी और लोगों की मोहताजी अल्लाह ताला ने दे रखी है असबाब के तहत, और गिनते गिनते आगे बढ़ता है तो तो फिर वो सूरज को भी देखता है, चांद को भी देखता है, हवा को भी देखता है, पानी को भी देखता है, न जाने किन किन चीजों को। अल्लाह का दीन इससे एक अगली सतह पर ले जाता है कि हाँ सूरज भी है मगर उसको बनाने वाला कौन। अगर माँ ने तेरी परवरिश में तेरा हिस्सा डाला, तेरे लिए हिस्सा डाला, तो माँ को पैदा करने वाला कौन। बाप ने वसाइल फराम किए तो बाप को पैदा करने वाला कौन, बाप को वसाइल देने वाला कौन। ये वो फिक्री अंदाज है जो गौर फिक्र की दावत कुरान हकीम हमारे सामने रखता है। लेकिन जब कमतर इल्म हो या इंसान की निगाह छोटी हो तो वो किसी कमतर हस्ती या शय पर अपने आप को मुतमईन करकर उसी को माबूद बना बैठता है, उसकी नफी। फरमाया कि ला तसजुदु लिश्शमसि वला लिलकमर, न तुम सूरज को सजदा करो न चांद को, वसजुदु लिल्लाह, और तुम सजदा करो अल्लाह को, अल्लज़ी खलक़हुन्ना, जिस अल्लाह ने इन सब चीजों को पैदा किया, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उस एक अल्लाह ही की इबादत करने वाले हो। तो गौर करोगे तो ये सारी क्रिएशन, ये सारी मखलूक, इसका पैदा किया जाना ये तुम पर वाज़े है और वाज़े होगा। ये सारी मखलूक, ये सारी क्रिएशन, ये क्रिएशन है ना, ये क्रिएटर नहीं है। इस क्रिएशन और मखलूक पर जितना गौर करोगे, इसका पैदा किया जाना, इसका मखलूक होना, ये तुम बस साबित होता चला जाएगा। तो जो मखलूक हो वो खालिक कैसे हो सकता है, जो मखलूक हो उसकी पूजा पाठ कैसे की जा सकती है, जो मखलूक हो वो मोहताज है और जो मोहताज है वो माबूद कैसे हो सकता है। ना अल्लज़ी खलक़हुन्ना, उस अल्लाह की, उस अल्लाह को सजदा करो जिसने सबको पैदा किया, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी अल्लाह सुबहान व तआला की इबादत करने वाले हो। और सजदे से मुराद सिर्फ नमाज का सजदा नहीं, मुकम्मल तौर पर झुके रहना, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की मारफत की दलीलें भी हमारे सामने पेश कर रहा है, तो कायनात का जर्रा जर्रा अपना पाबंद होना भी हमें बता रहा है। सूरज भी पाबंद है कहां से निकले, कहां गुरूब हो। चांद भी पाबंद है, सूरह यासीन में कहा कि सूरज और चांद का निजाम अल्लाह ने ऐसे बताया बनाया कि एक दूसरे को जा नहीं ले सकते, पहुंच नहीं सकते सिवाय कयामत के दिन। जब कुरान कहता है वजुमिया शम्स वल कमर, ये साइंस अभी तक नहीं बताया, देखिए कुरान बताता है वजुमिया शम्स वल कमर, वो दिन होगा कि सूरज और चांद को मिला दिया जाएगा, ये सारा निजाम तलपट धरम भरम हो जाएगा। लेकिन आज वो इक्वल डिस्टेंस पर है, बल्कि मुनासिब डिस्टेंस पर है। जो शे अल्लाह ने बनाई मौजून, कुरान कहता है बिल्कुल मौजून फीजिबल बनाई, जमीन को सूरज से जिस डिस्टेंस पे फासले पे रखा बहुत खूब रखा, अगर थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाए तो भट्टी बनकर खत्म हो जाए, थोड़ा डिस्टेंस ये फासला ज्यादा हो जाए तो बर्फ की तरह जमे पिघल कर खत्म हो जाए। हर शे अल्लाह ने मौजू और फीजिबल बनाई ताकि जमीन वालों की जिंदगी जमीन पर बरकरार रह सके। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि इस सारी कायनात के इस निजाम में देखोगे तो तमाम अशिया पाबंद दिखाई देंगी, हत्ता के खुद इंसान अपने वजूद में जगह निगाह डाले तो इस वजूद में भी मुस्लिम होना दिखाई देगा। एक काफिर भी जो अल्लाह का इनकार करने वाला हो, उसकी आंख को अल्लाह ने देखने का हुक्म दिया है तो वो देख सकती है, बोल नहीं सकती। इस जबान को अल्लाह ने बोलने का हुक्म दिया है, ये बोल सकती है, सुन नहीं सकती। इन कानों को अल्लाह ने सुनने के काम पर लगाया, ये सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। यूं एक काफिर भी अपने इन आज़ा के अंदर मुस्लिम है, फरमा बरदार है। बस तकाजा बंदों से ये है, तुम्हें थोड़ा इख्तियार दिया, इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, चाहे शुक्रगुजार बनो चाहे ना शुक्रे बनो। और बदलते हालात कहे को इम्तिहान के लिए, तुम्हें क्यों बनाया, इम्तिहान के लिए बनाया, इम्तिहान में डाला और अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इस इख्तियार को इस्तेमाल करके अपने आप को रब के सामने झुकाओ, जैसे कायनात का जर्रा जर्रा वो तुम्हें मुस्लिम यानी फरमा बरदार और जो फंक्शन या कानून उसके लिए तय किया गया वो उसी पर अमल करता हुआ दिखाई देगा। वसजुदु लिल्लाह, और सजदा करो अल्लाह के लिए, अल्लज़ी खलक़हुन्ना, वो अल्लाह जिसने सबको पैदा किया, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी अल्लाह सुबहानहु व तआला की इबादत करने वाले हो। हाँ फइनिस्तकबरू, फिर अगर वो तकबर करें, यहां तकबर क्या है, अल्लाह की इबादत इख्तियार न करना तकबर है। क्या मतलब, गोया बंदा अपनी औकात से हट गया, बंदा बंदा है और उसके बंदे होने का तकाजा ही ये है कि वो बंदा बनकर रहे। जब वो बंदा बनने की बजाय अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दे, माद अल्लाह सख्त बात है, वो खुदा बनना चाहे, ये तो खुदा की शान है, फ़ाअलुल लिमा युरीद, सूरह बुरूज, जो चाहे सो करे, ये बंदे की शान नहीं है, ये माबूद की शान है। बंदे का काम है कि वो बंदा बनकर रहे। आज जो नारे हैं ये कुफरिया नारे हैं, जैसे चाहो जियो, इट्स माय स्टाइल, मैं जो चाहूं सो करूं, ये कुफरिया नारे हैं। یہ کفریہ نعرے کیوں ہیں؟ بندہ اپنی اوقات سے آگے بڑھ رہا ہے اور اپنی اوقات سے نکلنا یہ شیطنت ہے. شیطان کا نام تو عزازیل تھا, شیطان کیوں بنا؟ یہ شتن شا قو نون شین قو نون, اس کے معنی پھٹنے کے ہیں. وہ اس دائرے سے نکل گیا جو دائرہ اللہ نے سیٹ کیا تھا, تھا جنات میں سے لیکن بڑا فرما بردار پابند تھا, نیکیوں کرنے والا تھا, لیکن اللہ کے حکم سے جب منہ موڑا تو شیطان قرار پایا, یہ پھٹ پڑا, اپنی اوقات سے نکل گیا. تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ بھی ہے حدیث کے مطابق کہ بطر الحق وغمت الناس, ترمذی کی روایت, حق کو جانتے بوجھتے رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, یہ بھی تکبر ہے حدیث شریف کے مطابق. تکبر وہ بھی ہے جو سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 میں ہم نے پڑھا دعا کے تعلق سے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے رب نے طے فرما دیا, حکم دے دیا, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, جو میری عبادت سے تکبر کرتے اللہ فرماتے ہیں ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہاں تکبر کیا ہے؟ اللہ کو نہ پکارنا, اللہ سے نہ مانگنا, اللہ سے دعا نہ کرنا, اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا, اپنے آپ کو بے بس اور محتاج نہ سمجھنا. اگر کہیں یہ بات آ رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. اور یہاں کیا ہے؟ عبادت کے بعد تکبر کیا ہے؟ رب کی اطاعت پر نہ آنا, اپنی مرضی چلانا, جو چاہوں سو میں کروں, اٹس مائی چوائس, اٹس مائی سٹائل. نہیں, تم بندے ہو, ایاک نعبد, ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سے اقرار کرایا جاتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو تقاضا کیا ہے؟ اسی کے بندے بنو. وہ معبود ہے 24 گھنٹے کے لیے. یہ جو آج ہم نے اللہ کی عبادت کو چند گوشوں کے اندر فٹ کر کے باقی سارے معاملات زندگی کو فارغ کر دیا, یہ بندگی نہیں ہے, یہ بندگی نہیں ہے. کہیں ایک گوشہ کیا ہے, جمعے کی 2 رکعت ادا کر لی, پورا ہفتہ ہم فارغ ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کر لی, 1.5 گھنٹہ لگا, 22 گھنٹے ہم فارغ ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. شادیاں آئیں تو پتہ نہ چلے کہ مسلمان کی شادی ہو رہی ہے کہ کافر کی شادی ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, بس وہ جنتر منتر پڑھتا ہے ہندو, ہمارے 4 آیات کی تلاوت, وہ بھی کبھی ہو جائے تو ہو جائے, بس باقی کوئی فرق ہے تو مجھے بتائیے, ہندوؤں کی شادی میں, مسلمانوں کی شادی میں. تو کیا یہ شادی بیاہ کا موقع عبادت کے تقاضوں سے باہر ہے؟ دکان پر بیٹھیں گے تو جھوٹ بھی چلے گا, ملاوٹ بھی چلے گی, دھوکہ بھی چلے گا, اور سیمپل کچھ, سپلائی کچھ, پیمنٹ ٹائم پر نہیں آئے گی. قسمیں کھا کر کرے اللہ کی قسم, کل پیمنٹ آ رہی, اور مہینہ کیا 6 مہینے گزر گئے پیمنٹ نہیں آ رہی. اور اس سے اگلی بات یہ کہ صاحب چیک دے کے گئے ہوئے, حضرت گئے ہوئے عمرے پہ, سیزن کھلا رہا عمرے کا, اور پیچھے چیک باؤنس ہو رہے ہیں, اور حرم میں جو ہے وہ طواف ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ چیک کا معاملہ اور دکان کا معاملہ اور کاروبار کا معاملہ, یہ کوئی عبادت سے باہر کی بات ہے جی؟ یہ تو آج ہمارے چل رہا, اللہ کے تو نہیں چلتا ہے. اللہ تو کہتے اللہ ادخلوا فی السلم کافتا, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. یہ کیا کہ تو کچھ مانا کچھ نہ مانا, اللہ کہتے میرے نہیں چلتا. قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں آیا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو ایک حصے کو نہیں مانتے, کچھ احکامات پر عمل کرتے ہو کچھ احکامات پر عمل نہیں کرتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا, تم میں سے یہ رویہ اختیار کرے جو یہ روش اختیار کرے کہ کچھ احکامات مانے کچھ کو نہ مانے, کچھ پر عمل کرے اور کچھ پر عمل نہ کرے. یہ تقسیم اگر اللہ کے احکامات میں ہو رہی یہ قابل قبول نہیں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا, اس کی سزا کیا ہے اس کے سوا کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے. وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ اس سے بے خبر نہیں, اے لوگوں جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ قرآن ہے بھائی, یہ وہی قرآن ہے جو ہم تراویح میں پڑھتے ہیں, لیکن کیا رمضان کے بعد بھی پڑھتے ہیں؟ یہ وہی قرآن ہے جو ہم قرآن خانیوں میں پڑھواتے ہیں مرحومین کے لیے, جبکہ قرآن ثواب ملتا ہم قائن ہیں, لیکن یہ جو قرآن خانیاں ہمارے ہو رہی ہیں اس طرح کا ثبوت اللہ کے پیغمبر کیا نہیں ملتا صلی اللہ علیہ وسلم. مرحومین کے لیے قرآن پڑھوا رہے ہیں, زندوں کے لیے قرآن کہتے تمہارے لیے ہوں گے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی اس میں تمہارا ذکر موجود ہے, افلا تعقلون. اب قرآن بھی مرحومین کے لیے, ثواب بھی نہیں ایصال ثواب کے لیے, بس اپنے لیے بھی نہیں پڑھ رہے. سخت بات ہے, ذرا بات سخت لگ رہی ہوگی آپ کو. ہم نے آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا؟ چیک کیجئے, ہم نے آخری مرتبہ خود اپنے لیے قرآن کی تلاوت کب کی تھی؟ ہم نے آخری مرتبہ قرآن کی تلاوت یعنی ختم کرنا قرآن کا کب مکمل کیا تھا؟ ہم نے آخری مرتبہ قرآن ترجمے کے ساتھ کب پڑھا تھا؟ جمعے کے علاوہ بات کرو، یہاں تم قرآن ہی بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، الحمدللہ اپنا قرآن کا مطالعہ کب کیا تھا ترجمے کے ساتھ؟ آخری مرتبہ پورا قرآن ترجمے کے ساتھ میں نے اور آپ نے کب پڑھا تھا؟ ترجمہ کافی نہیں، آخری مرتبہ میں نے اور آپ نے قرآن کو ترجمہ تشریح کے ساتھ کب پڑھا تھا یا سنا تھا؟ یہ آج امت کی زبو حالی کی وجہ، یہ قوم، یہ امت قرآن کھولنے کو تیار نہیں. کشمیر فلسطین ہم روتے رہے، افغانستان عراق میں 25 لاکھ لاشیں ہم نے دیکھے، اور اب شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، برما کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں پر رحمت نازل فرمائے. مگر امت کہاں کھڑی ہے؟ قرآن کو چھوڑے بیٹھی. اور میرے رب کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو تر کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. اور جرم نمبر، مجرم نمبر ایک کون ہے اس وقت زمین پر مسلمانوں میں؟ عرب، جن کے اپنی زبان میں قرآن موجود ہے. آپ اور میں تو نان عرب ہیں، ہمیں تو قرآن اب ہماری زبان میں تو سمجھ نہیں آ، عربی میں سمجھ تو نہیں آتا. مجرم نمبر ایک عرب، اور آج ان سارے بادشاہوں کو اپنے اقتدار کی فکر ہے، اپنے محلات کی فکر ہے، امت کی فکر نہیں. اس لیے سزائیں مل رہی ہیں آج ان لوگوں کو. اللہ کا قانون ہے اٹل، ورنہ میں آپ کو دل سے کہوں اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے؟ پیغمبر کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے؟ قرآن کے ماننے والوں کے ساتھ ہی لاشیں گرنے کا معاملہ ہونا چاہیے؟ دین کو ماننے والوں کا یہ معاملہ ہونا چاہیے؟ نہیں، اللہ کا قانون اٹل ہے، اللہ کا قانون اٹل ہے. پچھلی امت بنی اسرائیل کے حالات کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھے، میسیکرز ان کے بھی ہوئے، لاکھوں کے قتل ان کے بھی ہوئے. کب؟ جب اللہ کی اللہ نے جو ذمہ داری امت کے طور پر دی تھی، پیغمبر والی ذمہ داری دی تھی، اس کو فراموش کیا، ان کے ساتھ بھی کچھ ہوتا رہا. سخت بات ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، لازماً تم پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے. بلکہ یوں فرمایا، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے. حذفن نعل بالنعل، جیسے جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے، ایسے رکھیں تو پورا پیر پورا ہوتا ہے، جوڑا پورا ہوتا ہے. آج امت اسی ڈگر پہ چل پڑی. اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، آ کے آج وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے. اور مجرم نمبر دو، سخت بات ہے، ہمارے استاد کو کہتے تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں کو سخت لگتی تھی بات، لیکن یاد تو آئے گی، بات تو ٹھیک تھی. مجرم نمبر دو پاکستان کے لوگ. کیوں؟ 58 مسلم ممالک میں کوئی ملک نہیں جو اسلام کے نام پر بنایا گیا. ہم نے لیا تھا یہ ملک اسلام کے نام، خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے. 1924 میں رہی صحیح خلافت بھی ختم ہوئی تھی، تو اسی بڑے عظیم کے اندر، یہ بڑے صغیر کے اندر تحریک چلی تھی. یہی مقدمہ ہوا تھا نا خالد دینا ہال کے اندر، مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر پر. تحریک خلافت بھی یہاں سے کھڑی ہوئی، اور اسی کا تسلسل تھا اس پاکستان کا حاصل کرنا کہ دنیا کے سامنے آج کی ایک اسلامی مملکت ہم پیش کر دیں. اور قائد اعظم تک نے کہا کہ اللہ نے ہمیں خطہ زمین عطا فرما دیا، اب خلافت راشدہ کو سامنے رکھ کر اصول اور رہنمائی وہاں سے لے کر دنیا کے سامنے ایک نمونہ ہم نے پیش کرنا ہے. کیا نمونہ ہم پیش کر رہے ہیں؟ سود یہاں چلتا ہے، فحاشی کی اجازت یہاں پر ہے، بے حیائی کے دھندے ٹیلی ویژن پر یہاں پر اجازت ہے، شراب کی اجازت یہاں پر موجود ہے، اور جناب جوئے کی اجازت یہاں پر موجود ہے، سٹا یہاں پر چلتا ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر اور کرکٹ کے میچز کے اندر. یہ کون سا اسلام ہے؟ اور کوئی 18 برس سے کم عمر کا اسلام قبول کرنا چاہے غیر مسلم، تو اسلام قبول کرنے پر پابندی یہاں لگائی جاتی ہے. وہ تو شکر ہے کچھ احساس ہو رہے تو شاید اس بل کو واپس لینے ہوں. یہ ہمارا جرم. اور مجھے اجازت دیجئے، ناراض نہ ہوئیے گا، کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اور یہاں پھر دوبارہ کہہ دیتے ہیں، یہ کراچی والے مہاجر کہلاتے ہیں. کائے کو ہجرت کی تھی ہمارے باپ دادا نے؟ گھروں سے پردہ نکالنے کے لیے، گھروں کے اندر فلمیں ڈرامے ناچ گانے لانے کے لیے، کاروبار کے اندر سود دخل اندازی کرنے کے لیے، اس کی بھتہ خوری کے لیے، لوگوں کے پلاٹ قبضہ کرنے کے لیے، لوگوں کی فیکٹریاں جلانے کے لیے، 150 بندہ مار دینے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں کڑیل جوان اس شہر کے ضائع ہو گئے؟ کیوں قربانیاں دی تھی ہمارے باپ دادا نے؟
چونکہ ہجرت کی تھی انہوں نے، اے اللہ خطہ زمین عطا فرما دے جہاں تیرے دین کو ہم غالب اور قائم کریں، کدھر ہے وہ دین؟ اور آج کوئی سمجھتا ہے شام میں 300,000، اللہ تعالیٰ ہمارے ان سارے بھائیوں کی مغفرت فرمائے، بہنوں کی مغفرت فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کے حال پر رحم فرمائے، دعا تو ہم کریں گے، لیکن کیا خیال ہے ہمارا؟ وہ کوئی اور کلمہ پڑھتے ہیں؟ وہ کسی اور رسول کے ماننے والے ہیں؟ وہ کسی اور کتاب کے ماننے والے ہیں؟ وہ کسی اور دین کے ماننے والے ہیں؟ عراق میں 1,000,000، افغانستان 15,000، برما کا پتہ نہیں، شام میں 300,000، 4 سال کے اندر شہید کر دیے گئے، آپ اور میں بھی تو انہی طرح کے مسلمان ہیں، کیا بچ جائیں گے ہم لوگ؟ کیا خام خیالی مسلمانوں کی، ان ممالک کے لوگوں کی، حکمرانوں کی، کہ ہماری باری پھر نہیں آئی؟ اللہ کا قانون ہے، اس قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو آخر کب تک بچیں گے؟ وہ جانے والے تو گئے لیکن ڈٹے ہوئے، بہرحال وہ واٹس ایپ پر آگے جس جس سے دیکھ لیا ہوگا، ایک اللہ کی بندی کس طرح استقامت کے ساتھ کھڑی ہو کر بات کر رہی، لیکن کیا ہم بچ جائیں گے؟ اللہ نہ کرے اگر ہم غداریاں کرتے رہے اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے دین کو فراموش کرتے رہے تو، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج وہ کہہ رہے ہماری بات کوئی کیوں نہیں کرتا، اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم کہیں کہ ہماری بات کوئی نہیں کرتا، وہ شام میں ہو، برما میں ہو، کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، افغانستان میں ہو، عراق میں ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ کہاں ہے آج وہ امت جو ایک جسم واحد اللہ کے رسول نے قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہے وہ آج امت جسے ایک عمارت اللہ کے رسول نے قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا ان کے درد کو محسوس کرتے کہ وہ ہمارا درد؟ خدا را غور کیجئے، خدا را غور کیجئے، اتنے بے حس بھی ہم نہ ہو جائیں کہ ہمارے ہاتھ بھی نہ اٹھیں ان کی دعا کرنے کے لیے، اتنے بے حس بھی نہ ہو جائیں کہ ہمیں تکلیف بھی ان کی محسوس نہ ہو، اتنے بے حس بھی نہ ہو جائیں کہ کچھ کرنے کی تڑپ ہمارے اندر نہ ہو۔ کم سے کم ہمارے ان حکمرانوں کو تو غیرت آنی چاہیے، ہماری افواج کو تو غیرت آنی چاہیے، ان کو تو کوئی سٹینڈ دینا چاہیے۔ وہ 58 ملکوں کے OIC کے ممبرز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، کون سی آرگنائزیشن ان کی؟ بس پیسہ بٹورو، امریکہ کے سامنے سجدے کرو، غیروں کے سامنے سجدے کرو، ان کو راضی کر کے اپنی سیٹوں کو بچاؤ۔ آج یہ ظلم ہمارے مسلمان حکمرانوں نے برپا کر رکھا ہے، ہمیں ان سے مطالبہ کرنا چاہیے، ہمیں ان کو یاد دہانی کرانی چاہیے، ہمیں ان سے تقاضا کرنا چاہیے کہ کھڑے ہو کر آواز بلند کرو، اور ایک آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا بہرحال، کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا بہرحال، ورنہ شترمرغ کی طرح کہ ریت کے اندر سر ڈالے بیٹھے رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے کیا؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، وہ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو آپ اور میں پڑھتے ہیں، اسی قرآن کو مانتے جو آپ اور میں مانتے ہیں، اسی رسول کو مانتے ہیں جس کو آپ اور میں مانتے ہیں، تو اگر آج ادھر تو کل ادھر بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت سخت بات ہے، مجھے پتا ہے میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم کیوں مجرم ہیں؟ اس سے کہ ہم نے اسلام کے نام پر اس ملک کو حاصل کیا، وہ کلمہ پڑھنے والے فقط ہیں، ہم نے کلمے کے نام پر ملک مانگا ہوا اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے دے رکھا ہمیں 70 برس۔ خدا را ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنے چاہیے اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے، اور اپنے حکمرانوں سے بھی مطالبہ تقاضا کرنا چاہیے کہ اللہ ان کو غیرت عطا فرمائے، جرأت ایمانی عطا فرمائے۔ اور اگر ہم نے یہ بھی نہ کیا تو پھر بہرحال ہم بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں جن کے ساتھ آج 300,000 شہادتوں کا معاملہ ہو گیا، جن کی بے گور و کفن لاشیں جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اور پوری کی پوری عمارتیں جو ہے جو ان کی اڑا دی گئی ہیں، اور وہ ایران کا کردار یہ بڑا ہولناک اور گندا کردار ہے جو سامنے اس وقت آ رہا ہے۔ اور مل کر بشار الاسد کون ہے؟ یہ نصیری خاندان کا ہے، نصیری فرقے کا، معاف کیجئے گا، اور نصیری فرقہ وہ ہے جو ماضی میں حضرت علی کو خدا مانتا تھا معاذ اللہ، اور سیدنا علی کے دور میں اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کو سیدنا علی نے کل جو ہے وہ قتل کروایا ہے، یہ کفر ہے، شرک ہے کھلا، یہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اور ایران کی ساری ہمدردیاں سامنے آ چکی ہیں کہ جس طرح کھل کر جو ہے وہ ساتھ دینے کی کوشش کی گئی ہے، تو بہرحال اب امت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو کوئی سٹینڈ لینا چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے، اور یک آواز ہو کر جو ہے اس کے تعلق سے کوئی بات ہونی چاہیے۔ بہرحال ہم اتنے ہی درد دل رکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ جمعے کا نظام ہے، یا کوئی میڈیا پر ہم بات کر لیں گے، اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن اگر یہ احساس بھی ہمارے اندر نہ ہو تو پھر سوچنا پڑے گا ہم مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں کہ جنہیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی تکلیفوں کا کوئی علم بھی نہ ہو، اور ہمارا یہ میڈیا اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے ملک کے وہ سول سوسائٹی کے لوگ، ہاں جس کو کچھ لوگوں نے ایول سوسائٹی کہا، ایک ملعون کے مرنے پر تو شمع جلاتے ہیں، کافروں کی رسم اختیار کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، ایک ملعون کے مرنے پر تو شمعیں جلاتے ہیں، روشن کرتے ہیں، اور یہاں 300,000 جانیں جا چکی ہیں، اور ماں بیٹیوں کی اور بہنوں کی عصمتیں لوٹ رہی ہیں، کہاں ہے وہ ایول یہ سول سوسائٹی؟ کہاں ہے وہ شمعیں جلانے والے؟ ہم شمع جلانے کے قائل نہیں ہیں، مگر کہاں ہے وہ کھڑے ہونے والے؟ آنکھیں کھولیں خدارا، ہو از ہو، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ اللہ بھی پوچھتے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہو کہ نہیں کھڑے ہو، یہ مواقع ہمیں اظہار کر دیتے ہیں ہو از ہو، کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو بہرحال میڈیا کا کردار بھی بڑا بدترین اور گندا ہے. ان کے پاس فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے اور اس طرح کی اوٹ پٹانگ اور یہ ہمارے اس ملک کے لٹیرے قسم کے لوگوں کو دکھانے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ دکھائیں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، یہ دکھائیں گے تو غیر ناراض ہو جائیں گے جہاں سے ان کے پاس فنڈنگز آتی ہیں اور پیسے آتے ہیں. بہرحال یہ بھی سب کچھ کھل کے سامنے آ رہا ہے. سوچئے گا، خدا را سوچئے گا، کچھ احساس کیجئے گا. وہاں شہید ہونے والے بچے بھی آپ کے میرے بچوں کی طرح ہیں. وہاں جن ماؤں نے لاشیں اٹھائی وہ مائیں بھی آپ کی میری ماں کی طرح ہیں. کوئی درد تو محسوس کر، کوئی کڑن تو ہمارے اندر ہونی چاہیے. وہی بھی ایسی چلتی رہے گی ہماری، ہم اپنے کھانے پینے موج اڑانے کے اندر پڑے رہیں گے. اللہ اکبر کبیر. تو پھر یہ بھی تکبر ہے، مجھے معاف کیجئے گا، کہ ہم تو مست رہیں اپنی چیزوں کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے. ہمارے لیے کوئی پریشانی ہے، سب سے پہلے پاکستان، پاکستان زندہ باد، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نعرے دینے والے کہاں کس ڈگر پہ ہمیں لے کر جا چکے ہیں. افغانستان مرتا ہے مرتا رہے، سب سے پہلے پاکستان. شام والے شہید ہوتے ہوتے رہے، سب سے پہلے پاکستان. آخر کب تک؟ پھر میں کروں، ان کے بچے ہمارے بچوں کی طرح ہیں، ان کی مائیں ہماری ماؤں کی طرح ہیں، ان کی بیویاں ہماری بیویوں کی طرح ہیں، ان کے بوڑھے ہمارے بوڑھوں کی طرح ہیں. کوئی درد تو محسوس ہونا، مگن تو نہ ہو جائے اپنے معاملے کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے شب و روز کے اندر، کہ اپنے بھائیوں پر بیتنے والی اتنی بڑی مصیبت کی ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی ہو. تو بھی بہت بڑا سوال ہے کہ کیا ہم تکبر میں مبتلا تو نہیں؟ میں ہی میں ہوں بس، باقی کوئی نہیں. اور تکبر کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ محفوظ رکھے. فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر یہ تکبر کریں، یعنی اللہ کی عبادت سے، اس کی بندگی سے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے سے، فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون، تو وہ جو آپ کے رب کے پاس فرشتے ہیں وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اس میں کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے. تمہارے عبادت کر لینے سے، تمہاری نمازیں پڑھ لینے سے، تمہاری زکات دے لینے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تمہارا ہے. اگر آج کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے، اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. حدیث مسلم شریف میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ تمہارے سارے کے سارے انسان اور تمہارے سارے کے سارے جنات اول سے لے کے آخر تک سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات اول سے لے کے آخر تک سب سے زیادہ فاسق اور فاجر کی طرح ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. فائدہ تمہارا ہے، مان لو تمہارا فائدہ ہے، عبادت پر آ جاؤ تمہارا فائدہ ہے، اور میرے ہو جاؤ تمہارا فائدہ ہے، ورنہ نقصان معاف کیجئے گا، فائدہ تمہارا ہی ہے. یعنی اللہ کی اطاعت کر لو، اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں مانو گے تو نقصان بھی تمہارا ہے. اور اللہ کی شان تو یہ کہ اس کے فرشتے صبح و شام دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اس میں اکتاتے نہیں ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی سستی نہیں کرتے. ابتدا میں نے ذکر کیا تھا، یہ جو آیت ابھی تلاوت کی گئی ہے یہ آیت سجدہ ہے. جو لوگ تو پہلے موجود تھے انہوں نے سجدہ ادا کر لیا ہے، جو لوگ بعد میں آئے ہوں یا اس وقت جو لائیو سن رہے ہیں انہوں نے اگر ابھی اس خطبے کو سننا شروع کیا ہو، تو یہ جو آیت تلاوت کی گئی یہ آیت سجدہ ہے. اس پہ سجدہ ادا کرنا واجب ہے، ابھی ہی ادا کر لیجئے گا. یہ آیت سجدہ ہے، اس کی وضاحت پہلے بھی کر دی گئی تھی. بہرحال جی، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تعلق سے ذکر آیا. اگلی آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک آیت مختصرا اور اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا. ارشاد ہوا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تم زمین کو سنسان دیکھتے ہو اور وہ بے آباد ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم نے اس پر پانی برسایا تو لہلہانے لگی اور وہ پھول گئی، فصل اگائی. ان الذي احياها لمحيي الموتى، بے شک وہ اللہ جس نے زمین کو زندگی عطا فرمائی، یقینا وہی مردوں کو زندگی عطا فرمانے والا ہے. انه على كل شيء قدير، بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ دلیل بار بار قرآن نے پیش کی ہے، مردہ زمین کو اللہ زندگی عطا فرماتا ہے. تم مٹی میں چلے جاؤ، دیکھو مردہ بیج کو بھی اللہ زندگی عطا فرماتا ہے. تم مرنے کے بعد مٹی مٹی کیوں نہ ہو جاؤ، اللہ اسی زمین کی طرح تمہیں بھی دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہر ایک نے مرنا ہے, میں نے, آپ نے, ہر ایک, کوئی بچا نہیں. ہر ایک گیا دنیا سے, دولت والے بھی گئے, شہرت والے بھی گئے, اقتدار والے بھی گئے, اور اختیار والے بھی گئے, بادشاہت والے بھی گئے, تقوی والے بھی گئے, نیکی والے بھی گئے, ہر ایک چلا گیا. بہرحال اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یقین اور کل کی واقعتاً تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.